அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. நஹ்மதுஹு வ நுஸல்லி அலா ரசூலில் கரீம். அம்மா பாது, ஃபஅஊது பில்லாஹி மினஷ் ஷைத்தானிர் ரஜீம்.
அல்லாஹும்ம ஸல்லி அலா முஹம்மதின் வ அலா ஆலி முஹம்மதின் கமா ஸல்லைத அலா இப்ராஹீமா வ அலா ஆலி இப்ராஹீமா இன்னக ஹமீது மஜீத். அல்லாஹும்ம பாரிக் அலா முஹம்மதின் வ அலா ஆலி முஹம்மதின் கமா பாரக்த அலா இப்ராஹீமா வ அலா ஆலி இப்ராஹீமா இன்னக ஹமீது மஜீத். ரஹ்ம்ரே காமில் کتاب میں سے آج ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مصلح کی حیثیت سے دیکھیں گے. ویل بشر, اصلاح کرنے والا, اور بہت ہی اداس دل کے ساتھ یہ بھی بات کہوں گی کہ آج اس کتاب کا آخری سبق ہے. عجیب دل اداس تھا میرا آج. نہ جانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے روپ ہم نے دیکھے ان میں سے کوئی ایک بھی ہم میں آیا کہ نہیں. اس کتاب کے پڑھنے نے ہمیں کتنا فائدہ دیا, اس کو تو دیکھنا ہے اپنے آپ کے اندر, اپنے اندر دیکھنا ہے انشاءاللہ. تو چلیے شروع کرتے ہیں. اور 18th نمبر کا یہ باب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, چاہوں گے آپ سب بھی محبت سے درود شریف کہیں ایک دفعہ. یہی جو میں نے بولا آپ بھی پڑھیے, اپنی زبان سے ادا کیجئے. سنا تو ہوگا, اب پڑھیے, اور جتنی محبتیں دل میں لا سکیں وہ لائیں. جتنی قربانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پہنچانے میں دیں ان کو تصور میں رکھیے. جتنے الزامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر لگے اس راستے میں ان کو بھی ذہن میں رکھیے گا. پھر دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی محسوس ہوتی ہے. صرف بات کر دینا اور پڑھ لینا کافی نہیں ہے, حق ادا نہیں ہوگا اگر ہم نے اپنے دل کے اندر وہ گداز اور وہ نرمی محسوس نہ کی جو کہ ہونی چاہیے, حق ہے ان کا. تڑپ بھی تبھی اندر آتی ہے جب انسان اس کو دل سے محسوس کرے, اور جب علم صرف نوکے زبان پہ ہو یا ذہن کے حافظوں میں ہو تو پھر وہ معلومات انفارمیشنز تو بن جاتی ہیں لیکن دل کا درد نہیں بنتا. تو اس کتاب کے شروع کرتے وقت ہم نے یہی تمنا کی تھی کہ اللہ کے نبی کا درد ہمارا درد بن جائے. جس چیز سے ان کو خوشی ہوتی تھی ہمیں بھی اسی چیز سے خوشی ہو, اور جو چیز ان کو غمگین کرتی تھی وہی چیز ہمیں بھی غمگین کر دے. اگر دیکھا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عہدہ نبوت پر فائز ہونے کے بعد بحیثیت ایک مصلح اعظم ہونے کے عربوں کے تمدن میں کیا کیا اصلاح کی, یعنی رہن سہن میں, ان کی معیشت, معاشرت, تمدن لفظ ہوتا ہے, وہ سبھی کچھ اب کہہ سکتے ہیں کہ لائف سٹائل میں, تو ہمارے سامنے فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاحات کا ایک نقشہ کھینچ جاتا ہے جو کسی اور مصلح کی زندگی میں کہیں نظر نہیں آتا. منفرد مصلح, دنیا میں بڑے بڑے مصلح, بڑے بڑے ہادی, راہنما, پیشوا, لیڈر, ریفارمر گزرے ہیں, یعنی ریفارم کرنے والے مجدد, جنہوں نے اس دور کے اندر جو چیزیں رائج ہو چکی تھیں ان کی اصلاح کی, اور انہوں نے قوم کی اصلاح میں اپنی عمریں خرچ کر دی تھیں. مگر اس ہادی عرب نے جس خوبی اور عقل مندی سے چند ہی سالوں میں عرب جیسے جاہل اور اجڑ بدوؤں کی اصلاح کر دی تھی, اور اصلاح بھی ایسی کہ آنے والی نسلوں میں بھی برابر جاری رہی, ایسی اصلاح یقیناً دنیا کے کسی مصلح سے نہیں ہو سکی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اصلاحات کو دیکھ کر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس اعلیٰ پائے کے مصلح تھے, یعنی کتنی زیادہ ان کے اندر اس چیز کی خوبی تھی اور परफेक्शनिस्ट थे इस मामले में कि लोगों की इसलाह कैसे की जाए, लोगों को बुराइयों से कैसे रोका जाए। किस शान के नबी थे कि सदियों के बिगड़े हुए मुल्क को दिनों में कुछ से कुछ बना दिया। वो जो मुर्दा थे इन्हें जिंदा कौम बना दिया। वो जो दुनिया की नज़रों में जलील हो चुके थे इन्हें सब की नज़रों में अजीज कर दिया। वो जो राहजन और डाकू मशहूर थे इन्हें सबका निगहबान और मुहाफिज बना दिया। वो जो चोरी को एक मामूली चीज़ समझते थे खुद पासबानी करने लगे। वो जो शराब और जुए के आदि थे शराबियों और कमारबाजों को सजाएं देने लगे। वो जो लाइल्मी और जहालत में अपनी नज़ीर न रखते थे आलिम मशहूर हो गए। वो जो जालिम और संगदिल समझे जाते थे आदिल और रहम दिल बन गए। वो जो बुत परस्त और मुशरिक थे खुदा परस्त और मवाहिद बन गए। वो जो गैर मुहज्जिब और गैर मुतमद्दिन थे मुहज्जिब और मुतमद्दिन बन गए। गरज ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाते ही अरब की काया पलट गई, कहानी बदल गई, सिचुएशन चेंज हो गई और आपने इनके तमाम गलत तरीकों और जाहिलाना रस्मों को इस खूबी से दुरुस्त किया कि किसी को महसूस न हुआ न नागवार गुजरा। हकीकत है ना, इतनी बड़ी तब्दीली आज तक कोई नहीं ला सका। जो 9 पॉइंट्स आपके सामने रखे हुए एक एक पे बाद में गौर कीजिएगा। और मैं पढ़ते हुए महसूस कर रही थी अगर आज भी वो सब कुछ होता जो अल्लाह के नबी सल्लम की आमद से पहले था और हमें पता ही ना होता कि हक और बातिल क्या है, तो क्या हम या हमारे बुजुर्ग और हमारी नस्लें इससे बच चुके होते? क्या हमारे अंदर इन चीज़ों के मिलानात ना होते? क्या हमारे दिल मुर्दा ना होते? आप देखिए कि 1400 साल गुजर गए, इससे भी ज़्यादा गुजर गए, आज भी जो चीज़ मुर्दा दिलों को ज़िंदगी बख्शती है या तो वो अल्लाह की किताब है या अल्लाह के नबी की बात है। ये दो रिसोर्सेज ख़त्म कर दीजिए, पीछे क्या बचता है? कुछ भी नहीं, ट्रैश। जितनी मालूमात हैं, जितनी किताबें हैं, उसके माखिज यही तो हैं। ये हट गए तो पीछे क्या रहा? अगर अल्लाह के नबी सल्लम दीन के रास्ते की मुश्किलें ना सहते, जो चैलेंजेस उनको फेस करना पड़ रहे थे, अगर ना करते, हिम्मत हार देते, पस्त हिम्मत होते, तो आज ज़रा सोचिए मैं कहाँ होती। दुनिया की नज़रों में जलील, राहजन, डाकू, चोर, शराबी, जुए के आदि, जाहिल, लाइल, संगदिल, जालिम, बुतपरस्त, गैर महसूब, मैं ये ना होती कहीं? क्या मेरे अंदर ऐसे कुछ मिलानात तो नहीं है अभी तक कि मैं अल्लाह के नबी सल्लम के आने के बावजूद भी ऐसी ही हूँ, या अभी भी अपने अंदर कुछ बुराइयों की कसक महसूस करती हूँ? अगर आज हम भी चोरों के बीच में रह रहे होते, हमारे घर वाले चोर होते, जालिम, संगदिल, बुतपरस्त, गैर महज़ब जानवरों वाली ज़िंदगी गुजार रहे होते, तो क्या बनता? सोचने की ज़रूरत है कि नहीं? हम नहीं समझ पाते कि अल्लाह ने हमारे लिए क्या क्या तरीके अख्तियार करवाए, क्या क्या मुश्किलात गुजरी अल्लाह के नबी सल्लम की ज़ात पर, फिर ये दीन इतने डिसेंट फॉर्म में हमारे सामने आया। क्या आज फिर इंसानियत जहालत के शिकार तो नहीं हो चुकी? ये अब हम सब ने खुद सोचना है। आला दर्जे का मुसलह वही हो सकता है जो सही मानों में कौम का नब्स शनास हो। नब्स शनास बना दे कि उनकी नब्स पहचानने वाला, उनके माइंड को चेक करने वाला, उनको अंडरस्टैंड करने वाला, इसके हालात और मिजाज से वाकिफ हो और आहिस्ता आहिस्ता इनके मिजाज के मुवाफिक ही इसलाह करता जाए। चुनाचे ये खूबी बदरजाए उतम یعنی تمام کے درجے پہ، مکمل، سب سے زیادہ کمپلیٹ فارم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھی، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فن خطابت یعنی سپیچ، ٹاکنگ، وے آف ٹاکنگ، اور طرز تکلم یعنی کلام کرنے کا طریقہ، اس سے بھی خوب واقف تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں لینت یعنی نرمی، قرآن پاک نے بھی اس کی بات کی ہے، لین تلہم، لین سے لین، حروف لین پڑھتے ہیں آپ لوگ تجوید کی کلاس میں، کھجور کے نرم خوشے کو کہتے ہیں، جو شروع میں نکلتا ہے نا، کچا سا ایک ہوتا ہے، اس کو لین کہتے ہیں، لینا تنا، بلکہ چھوٹا سا، بالکل پودے کی ابتدائی حالت، نرم تھے آپ۔ تحمل، تحمل کس کو کہتے ہیں، کبھی اس کو سوچا اپنے لفظ کو؟ ویسے تو بہت دفعہ سنا ہوگا، لیکن جب انسان عملی میدان میں آتا ہے نا، پھر اس کا معنی سمجھ آتا ہے۔ لفظ پہ غور کریں، تحمل، روٹ کیا ہوگا اس کا؟ ہا میم لام۔ حمل کیا ہوتا ہے؟ بوجھ۔ تو تحمل کیا ہوا پھر؟ بوجھ اٹھانا، پریشر قبول کر لینا، مخالفت کے وقت پہ بھی کھڑے رہنا، بیٹھ نہیں جانا، آرگیومنٹیشن کے وقت پہ بھی اچھل اچھل کے اپنی کرسی سے نہیں گرنا، مکے نہیں مارنے ٹیبل پہ، ممبر کے اوپر زور زور سے پاؤں نہیں مارنے۔ تحمل، اور جتنی اس کی ضرورت ہوتی ہے اصلاح کے کام میں، کسی اور چیز کی اتنی ضرورت نہیں ہوگی شاید، کیونکہ آپ کی بڑی بڑی خوبیاں ضائع ہو جاتی ہیں اگر آپ میں تحمل نہیں۔ آپ کا علم، آپ کا عمل، آپ کی حدیثیں، روایتیں، حفظ، آیتوں کی معرفت ضائع ہو جائے گی اگر آپ کے اندر تحمل نہیں ہے۔ آپ اپنے آڈینس، اپنے ساتھیوں، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کی بات کو اگر ٹھہراؤ سے نہیں سنیں گے نا، تو آپ بہت سارے بگاڑ کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بے شمار تھا یہ، کئی موقع پہ لوگوں نے آپ کے سامنے گستاخانہ باتیں کی، کبھی کبھی تو مکہ والے بات کرتے ہوئے آ کے آپ کا گریبان پکڑ لیتے تھے، زبان سے بات کرتے، یہود نے آپ کو مذمم کہا، مشرکین نے آپ کو کاہن، مجنو، دیوانہ کہا، لیکن یہ آپ کا تحمل تھا، ٹالرنس تھی، برداشت تھی، بولی نہ سکے، کہہ لو کیا کہہ لو گے، میرا کیا گیا، دعا مانگے اپنے لیے کہ اللہ تحمل دے دے۔ اتنی بڑی خوبی ہے یہ کہ جس کو مل گئی نا، وہ دشمنوں کو بھی دوست بنا لے گا، اور اس خوبی کا نہ ہونا دوستوں کو دشمن بنا دیتا ہے، اپنوں کو بیگانہ بنا دیتا ہے، ساتھی مخالف بن جاتے ہیں۔ اور کیا تھا آپ میں؟ بردباری، بردباری، ایک ایک لفظ خوبصورت ہے، جو بیسیوں کیا سینکڑوں بار ہم نے سنا ہوا ہے، نہیں غور کرتے۔ تحمل کیا ہوتا ہے؟ کسی کی مخالفت کے اوپر، کسی ایسے حالات میں کہ دوسرا آپ کے اوپر چڑھائی کر رہا ہے، جبکہ بردباری آپ کی اپنی ڈسیزن میکنگ ہے، سوچ کے، سمجھ کے، بھاگ دوڑ نہیں لگی ہوئی، افراتفریاں نہیں ہیں، تحمل ہے، بردباری ہے، جو انسان بوجھ اٹھا سکے۔ بھی قدرت نے عطا کر رکھی تھی، ودیت یعنی عطا کی ہوئی تھی۔ پورا جملہ پھر بولتی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں لینت، تحمل، بردباری بھی قدرت نے عطا کر رکھی تھی، اور یہی وہ جوہر ہیں جن کا کسی اصلاح کرنے والے میں پایا جانا نہایت ضروری ہے۔ چلیے اپنا حساب کرتے ہیں، 1400 سال پیچھے جانے کی بجائے حال میں آ جائیے، آج ہم چاہتے ہیں اصلاح کرنا۔ कोशिश करते हैं, नतीज क्या आते हैं? फॉर्म रहती हूँ, छोड़ तो नहीं देती। कितनों की सलाह की कोशिश करते हैं, नियत करते हैं, लेकिन एक हल्का सा जुमला सुन के ऑफेंड हो जाते हैं। तो हकीकत ये है, दुनिया का काम है या दीन का काम है, आपके अंदर कुछ ऐसी खूबियाँ जब तक नहीं आएंगी आप काम नहीं कर सकते। और सबसे बड़ा काम ही इस्लाह का काम है, जिसमें आपको कुछ लेना भी नहीं। आप तो सिर्फ इसी गिल्ट में रहते हैं कि अल्लाह के बंदो, मैंने तो तुमसे कुछ मांगा ही नहीं, फिर तुम क्यों उस चीज़ पे हो? लेकिन इंसान जब मिले तो मुस्कुराते हुए चेहरे से मिले, बातें सुननी पड़ती हैं। कोई सामने ना करे पीछे कर देगा, बात तोड़ के आती है। आजकल तो ईमेल और टच सिस्टम का इंतज़ाम है, बातें तो उस वक़्त भी उड़ के पहुँच जाती थी जब कोई मीडियम भी नहीं थे बात करने के। तो बात क्या है, अगर मैं और आप और हम सब ये चाहते हैं कि हम अपने मुआशरों की इस्लाह करें, पहले तो सोचें चाहती हूँ। इसके दर्जे होते हैं ना, घर की इस्लाह, घर वालों की इस्लाह, पहले अपनी ज़ात की, फिर घर वालों की, बच्चों की, फिर हमारे इर्द गिर्द जहाँ गलत काम हो रहे हैं उनकी, डिफरेंट फील्ड्स हैं। पर सबसे बड़ा बिगाड़ तो दीन का बिगाड़ है ना, तो फिर अपने अंदर ये खूबियाँ लानी पड़ेंगी। आप कहते हम किसी को बुलाते हैं, लोग आते ही नहीं, तो फिर दिल में क्या कहते हैं, अच्छा नहीं तो ना से ख़त्म हो गई बात, कह दिया और क्या करें, इससे ज़्यादा और क्या चाहते हैं हमसे ये? नहीं, एक से एक अच्छे से अच्छा तरीका, जिससे कोई जाए ना, जिसको जाने नहीं देना कहते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लम किस किस तरीके से इस्लाह करते थे और कौन से फील्ड्स हैं जहाँ उन्होंने इस्लाह की। सबसे पहले रस्म ग़ुलामी की इस्लाह, ग़ुलामी की रस्म मौजूद थी पहले से, उसकी आपने किस तरीके से इस्लाह की। और मुझे लगता है कि इस चैप्टर से हमें हिकमतें बहुत मिलेंगी। हिकमत पानी है तो आपकी प्रैक्टिकल चीज़ों को इस नीयत से सुनिए कि मैं अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ मामलात को कैसे एडजस्ट कर सकती हूँ इसके मुताबिक। मुद्दत से दुनिया में ग़ुलाम बनाने की रस्म चली आ रही थी और किसी मज़हब ने इस रस्म को मायूब करार नहीं दिया था। मायूब मीन ऐब वाला, कि जिसके अंदर मतलब कोई भी मज़हब इस रस्म को बुरा नहीं समझता था, आप ये कह लें। यहाँ तक कि ईसाई मज़हब ने भी इसके मुतल्लिक कोई कानून मुरतब न किया था, रतब से यानी तरतीब देना, बल्कि ग़ुलामों को मुखातिब करके ये हुक्म दिया कि अपने आकाओं की, जो तुम्हारे जिस्म के मालिक और मुख्तार हैं, हमेशा इताअत करो। हिंदू धर्म भी मुद्दत से दुनिया में चला आ रहा था, मगर इसे भी मुल्क से ग़ुलामी की लानत दूर करने की नहीं सूझी, बल्कि उल्टा अछूतों को ग़ुलाम करार दिया और इन्हें ब्राह्मणों के मुकाबले में ज़लील तरीन मखलूक ठहराया। अलगरज़, दुनिया में ग़ुलामों की औलाद भी ग़ुलाम तसव्वुर हो रही थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आपने आते ही इस बेज़ुबान तबके की नियाबत की। नियाबत क्या होती है? जैसे एक होता है ना खलीफा, और एक उसके साथ लफ्ज़ होता है नायब। नायब का लफ्ज़ है नियाबत में, यानी आप उनके सब कोऑर्डिनेट हो गए या उनको असिस्ट करने वाले हो गए। नबी सल्लम ने आते ही इस बेज़बान तबके की नुमाइंदगी की, ये समझ लें। इन बेकसों की हालत पर तरस खाया और लोगों को बताया कि वो मज़लूम भी अल्लाह के बंदे हैं, जिनके दरबार में हम सब ने मुसावियाना हैसियत में पेश होना है, यानी बराबर की पोजीशन पे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम ज़ालिमाना कवानीन को तोड़ दिया जो इस वक्त ग़ुलामों के मुतल्लिक जारी किए जा चुके थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ हमदर्दी करने और इन पर रहम करने का हुक्म दिया। फिर फरमाया कि इनके काम में खुद इनके हाथ बटाओ, और जो खुद खाओ इन्हें खिलाओ, जो खुद पहनो इन्हें पहनाओ, इनकी शादियाँ करो और इन्हें अपना जैसा इंसान समझो। अगर वो आज़ाद होना चाहें तो इनकी हर तरह से इमदाद करो और बखुशी आज़ाद करो। चुनाचे आहिस्ता आहिस्ता इनकी आज़ादी के मुतल्लिक हुक्म दिया کہ اگر کسی انسان سے کوئی قصور سرزد ہو جاتا تو شرعی طور پر اس کی تعزیر میں غلام کا آزاد کرنا بھی رکھ دیا گیا۔ تعزیر سزا کی طرح، سزا وہ چیزیں ہوتی ہیں یعنی حدود، دو لفظ آپ نے ٹرمز پڑھی ہوں گی، حدود و تعزیرات۔ حدود یا حد کیا ہوتی ہے؟ جس کی سزا اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی، جیسے چوری کی، زنا کی، تہمت کی۔ کچھ ایسی سزائیں ہوتی ہیں جو اسلامی حکومت کے جو نمائندے ہیں یعنی اسلامی حکمران کی صوابدید پہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ اس کی حالات اور وقت کے مطابق جو بھی سزا دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ تو یہاں وہی مراد ہے اس میں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہزارہا غلام آزاد ہوئے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام خرید خرید کر آزاد کرنے شروع کر دیے تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو، اور اسے ایک بہترین صدقہ قرار دیا، اور صحابہ کرام نے بھی ایسے کیا۔ لفظ غلام آتے ہی ذہن میں بہت سارے سوال اٹھتے ہیں اور لوگ ہمیشہ ہی تشنا رہتے ہیں اس بارے میں۔ تو حقیقت کیا ہے کہ غلامی واقعی انسانیت کے لیے ایک لعنت کی حیثیت رکھتی ہے۔ لوگ تین طرح سے غلام بنائے جاتے تھے پہلے دور میں۔ ایک وہ لوگ تھے جو جنگوں کے اندر قیدیوں کی صورت میں ہاتھ آتے تھے، ہارنے والی قوم کے لوگ جیتنے والی قوم کے غلام بن جاتے تھے۔ دوسری صورت تھی کہ کچھ ماں باپ غربت اور مفلسی کی بنیاد پہ اپنے بچوں کو بیچ دیتے تھے تو غلام بن جاتے تھے۔ تیسری صورت تھی کہ کچھ لوگ اغوا ہو جاتے تھے، کڈنیپڈ کڈس یا بچے یا عورتیں، ان کو لا کے بیچ لیا جاتا تھا۔ ماضی میں انسانوں کی منڈیاں لگتی تھیں، جیسے آج گائے بکری بھینسوں کی منڈیاں لگتی ہیں۔ کبھی بقرعید کے لیے، بکرا خریدنے کے لیے جانوروں کی منڈی میں جانا پڑے تو وہاں ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے گا، آپ کے ہوش گم ہو جائیں گے کہ بکروں کی جگہ انسان کھڑے ہیں، اور جن کو پتہ ہے کہ ہماری قیمت لگے گی، ہم بکیں گے۔ انسانیت اتنی ذلت میں تھی، اتنی پستیوں میں تھی انسانیت، جانوروں کے سامنے پیش کر دیا جاتا تھا کہ بھوکے شیر ان کو کھائیں، ان کو نوچیں، ان کے خون نکلیں اور ہم انجوائے کریں۔ جیسے آج سٹیڈیمز میں لوگ کرکٹ یا فٹ بال کھیلتے ہیں، وہ تو بال اور بیٹ کے ساتھ کھیلتے ہیں نا۔ پہلے دور میں بادشاہوں کا اور بڑے لوگوں کا پسندیدہ مشغلہ یہ ہوتا تھا کہ انسانوں کو قید کرتے، پھر شیر کئی دن تک بھوکے رہتے، کھانے کو ہی ان کو نہ دیتے، میدان سجتا، لوگ آ کے بیٹھتے، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے غلاموں کو باری باری میدان میں پھینکتے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر شیروں کے پنجرے کھول دیتے، منٹوں میں وہ ان کی تکہ بوٹی کر دیتے۔ آج بھی دنیا کے کچھ ایسے خطے ہیں کہ وہاں کی جگہ خون آلود ہو چکی، سڑاند آتی ہے، بدبو آتی ہے۔ لوگوں کے شوق کی نظر کتنے انسان ہوئے۔ ایسی پسی ہوئی قوم کو اٹھانے والی ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تو صریحاً غلامی سے نکالا، رسم و رواج کی غلامیوں سے نکالا، آج ہم پھر غلام ہو گئے۔ آج سوچیں غلام ہو گئیں، ذہن غلام ہو گئے، مفلوج ہو گئے۔ قیدیوں کی رسوم کی اصلاح۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ رواج تھا کہ جس قدر جنگی قیدی زیادہ ہوتے سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا، مگر آپ نے اس جاہلانہ رسم کو بھی مٹا دیا اور حکم دیا کہ قیدیوں کو قتل کرنا تو درکنار، انہیں عزت کے ساتھ رکھنا چاہیے یا فدیہ لے کر رہا کر دینا چاہیے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسیران جنگ یعنی جنگی قیدی، اسیر کی جمع ہے اسیران، سے جو سلوک کیا، مختصر نقشہ دوسری جگہ دکھایا گیا ہے، ہم پڑھ چکے پیچھے، اگر آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کا رول ایک فاتح کی حیثیت سے اسی کتاب کے صفحہ نمبر 133 سے 138 پر یہ دیکھ سکتے ہیں۔ لڑکیوں پر ظلم اور اس کی اصلاح۔ عرب میں رواج تھا کہ جب کسی کے گھر لڑکی پیدا ہوتی تو اسے نہایت سنگ دلانہ طریقے پر زندہ درگور کر دیتے تاکہ اس کی تربیت اور شادی وغیرہ سے رہائی مل جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی اس رسم کو بھی جڑ سے اکھیڑ دیا، اور لڑکیوں کی تربیت اور پرورش کے متعلق وہ احکام نافذ فرمائے کہ وہی عرب نہ صرف لڑکیوں کو زندہ رکھنے پر مجبور ہوئے بلکہ ان کی تربیت اور شادی کو ثواب سمجھنے لگے اور ان کی کفالت کرنے لگے۔ عورتیں ہونے کے ناطے خواتین کے لیے یہ بات بہت ہی دلچسپی کی ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو جینے کا حق دلوایا۔ لمحے کے لیے سوچئے تو صحیح، اگر یہ رسم نہ ختم ہوتی اور ہمارے باپ دادا کے اندر بھی یہی سب کچھ آ چکا ہوتا تو کیا آج ہم ہوتے؟ اگر آج ہم ہیں تو یہ اس رہبر کامل کی رحمتیں ہیں کہ جنہوں نے ایسے قانون بنائے، ایسی باتیں عام کیں کہ جس سے لوگوں کے دل میں اللہ کا خوف آئے اور اس طرح سے لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کی رسم ٹوٹ گئی۔ جاہلانہ نکاح اور اس کی اصلاح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل عرب میں 8 قسم کے نکاحوں کا رواج تھا۔ بعض تو سال سال، دو دو سال کا میعادی نکاح کرتے، یعنی شادی کرتے تو اس میں کہہ دیتے اچھا یہ شادی 1 سال کے لیے ہے، 2 سال کے لیے ہے، میعاد کہتے مدت کو، یعنی ٹائم سیٹ کر کے کرتے، جس کو آج بھی نکاح متع کہتے ہیں۔ اور بعض یوں ہی دوستی گانٹ لیتے اور جب دل مل جاتے تو نکاح کر لیتے۔ آج ہے ایسا کچھ؟ میرا نہیں خیال یہ بات کسی کو سمجھنی مشکل ہوگی۔ اور بعض بطور تجربہ دوستی کرتے، اگر اس سے اولاد پیدا ہوتی تو نکاح کر لیتے۔ اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ پلٹ گئی نا انسانیت دوبارہ اسی جہالت میں جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلوایا تھا، ورنہ اسے بانجھ سمجھ کر چھوڑ دیتے۔ الغرض ان کے یہ سب نکاح زنا کے حکم میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کا قلع و کما کر دیا اور فرمایا کہ صرف میاں بیوی کا ایک نظر دیکھ لینا ہی کافی ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر موجودہ شرعی نکاح کو جاری فرمایا۔ یہاں تو انہوں نے آپ کو 4 قسم کے بتائے ہیں، باقی کچھ میں آپ کو بتائے دیتی ہوں، بلکہ جو ہماری سورۃ النساء کی تفسیر ہے اس میں بھی نکاح کے باب میں یہ چیز کوٹ ہونی تھی۔ ایک نکاح کیا ہوتا تھا جو عام آج ہمارے ہاں ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی مرد اپنے کسی کے باپ یا بھائی کو پیغام بھیجتا نکاح کا کہ اس کی بیٹی یا بہن یا بھی جو لڑکی اس کی تربیت میں ہے، سوتیلی بیٹیاں بھی ہوتی تھیں بعض دفعہ، تو وہ اس کا نکاح کا پیغام بھیجتا اور وہ قبول کرتا۔ یعنی یہ بھی موجود تھی رسم جو آج ہمارے ہاں موجود ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے نکاح قائم رکھے تھے ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد بھی۔ دوسری قسم کیا ہوتی تھی کہ شوہر اپنی بیوی کو کسی بڑے آدمی کے پاس بھیجتا، خود اس سے الگ رہتا اور اس سے جا کے کہتا کہ تعلق قائم رکھو۔ وہ عورت اس مرد سے تعلق قائم کرتی رہتی یہاں تک کہ یہ ظاہر ہو جاتا کہ عورت پریگننٹ ہو گئی ہے۔ جب بچہ واضح ہو جاتا پھر شوہر اس کو آپس اپنے پاس بلاتا اور اس سے تعلق قائم کرتا۔ ان کا خیال کیا تھا کہ اس طریقے سے بچہ شریف النسل ہوگا۔ آج ہے ایسا کوئی طریقہ؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہر چیز آج بھی موجود ہے۔ بڑے افسروں کو بیگمات پیش کی جاتی ہیں تاکہ ان سے کام نکلوا لیے جائیں۔ اسی طرح ایک اور قسم تھی نکاح کی کہ ایک عورت کے پاس 10-10 مرد آتے، سب اس کے شوہر مانے جاتے، وہ سب سے تعلق قائم کرتی۔ پھر جب وہ عورت پریگننٹ ہو جاتی تو سب اس سے الگ ہو جاتے، اور پھر بچے کے پیدا ہونے کے وقت وہ عورت جس مرد کا نام لیتی کہ یہ بچہ اس کا ہے یا اس سے پہلے ہی غالباً، تو وہ مرد انکار نہیں کر سکتا تھا اور اس کو اس کا بچہ سمجھا جاتا تھا۔ عورت کہاں تھی؟ آپ دیکھیے کہ کیا آپ اپنے کندھوں پہ اسلام کے احسانات کا بوجھ محسوس نہیں کرتے؟ جن کلچرز کے پیچھے ہم آج اندھا دھند بھانگ رہے ہیں، خدا نہ خواستہ وہ آج بھی ہوتے ہماری زندگیوں میں یا جہاں ہیں، تو جا کے دیکھیے انسانوں کے ساتھ کتنی زیادتیاں۔ ایک صاف ستھرا فیملی سسٹم اسلام نے دیا، کتنا پاکیزہ گھرانہ ہے نا ایک مسلمان گھرانہ، صاف ستھرا، پاکیزہ جذبات، شوہر اپنے حقوق ادا کر رہا ہے، بیوی اپنے حق دے رہی ہے، بچوں کی نگہداشت ہے، کوئی بروکن فیملی سسٹم نہیں ہے۔ अल्लाह अकबर, फिर दिल चाह रहा है मोहम्मद से दुरूद शरीफ पढ़ने को। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मदिन वला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम वला आली इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। औरतों पर जुल्म की इस्लाह। अरब तलाक में भी औरतों को ख़राब करते रहते थे। एक बार तलाक दी और फिर रुजू कर लिया, फिर तलाक दी और फिर रुजू कर लिया। गरज से कि इनके यहाँ रुजत की कोई मियाद मुकर्रर ना थी रुजू करने की, यानी तलाक देते इद्दत गुजरने से पहले फिर रुजू कर लेते, फिर तलाक देते और चलते ही रहते। इस तरह एक औरत साल हर साल तक इद्दत में रहती, ना जीती ना मरती, ना बेवाओं में होती, ना मुतल्लिका में और ना एक घरवाली होती। ये किस्म का की सज़ा देते थे कि हम इसको ना जाने देंगे ना छोड़ेंगे। खुद तो और बीवियाँ होती होंगी लेकिन इन औरतों को लटका देते थे बीच में। इससे औरतें सख्त तंग आई हुई थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसला तलाक में भी इनकी इसलाह की और अहकाम खुला जारी कर दिए, जिससे एक हद तक औरतों को भी हक हासिल हो गया। वो औरतों को एक जलील तरीन मखलूक समझते थे और हैवानों की तरह इनसे सलूक किया करते थे। इन्हें न सिर्फ जायदाद ही से महरूम रखा जाता था बल्कि इनका और भी किसी किस्म का कोई हक न समझा जाता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो औरत को तीनों हैसियतों से मुमताज़ फरमाया। बेटी होने की हैसियत से इसे बाप का तरका दिलवाया, बीवी होने की हैसियत से खावन का वारिस ठहराया और माँ होने की हैसियत से औलाद का वारिस बनाया, और इस तरीके से औरतों को एहसास बख्शा। अलगरज दुनिया को बता दिया कि जिस तरह तुम्हारे हकूक औरतों पर हैं इसी तरह औरतों के हकूक तुम पर हैं, और इनकी निगहदाश्त करना तुम्हारा अव्वलीन फ़र्ज़ है, जिसमें गफलत और कोताही बरतने की सूरत में तुम कसूरवार ठहराओगे, यानी तुम कसूरवार ठहरोगे। औरतों को तो इस एहसान को बहुत खुशी से महसूस करना चाहिए और अल्लाह के नबी सल्लम की सुन्नतों को खुशी खुशी दिल से लगाना चाहिए कि आपकी वजह से तो हम इन अंधेरों से निकल आए और हमें एक इज़्ज़त मिली, एक मुकाम मिली। आज औरत अकड़ना चाहती है, औरत बड़ा बनना चाहती है, हालांकि कल तक क्या थी। अफसोस की बात कहूँगी कि आज उसी मुआशरे में जहाँ अल्लाह के नबी सल्लम ने एक औरत को आला मुकाम दिलवाया था, एक अच्छा मामला करवाया था, वहाँ औरत को पाँव की जूती कहा जाने लगा, जब चाहो पहनो जब चाहो उतारो। ऐसी बातें कौन से मर्द करते हैं जिनका दीन से दूर का भी ताल्लुक नहीं है। अगर आज हम वाकई ऐसा करना चाहते हैं कि औरत को वही इज्जत मिले जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिलवाई थी, तो फिर मर्दों में भी इल्म को आम करना पड़ेगा। उनके नज़रियात तभी बदलेंगे जब वो ख़ुद अपने कानों से सुनेंगे और इल्म के साथ उनका करीब का ताल्लुक होगा। सिर्फ हमारी ज़ुबान से सुन के तो वो नहीं मानेंगे ना, इसीलिए तो बीवियाँ परेशान रहती हैं, इसीलिए तो माएँ परेशान हैं। कोई ऐसा सिलसिला कर लीजिए कि इनका ताल्लुक इल्म के साथ जुड़ जाए। ये सिर्फ माल कमाने की मशीन नहीं है हमारे घरों में, ये सिर्फ हमें बाहर घुमाने फिराने वाले शोफर्स या ड्राइवर्स नहीं हैं, ये सिर्फ हमारे घर की मेंटेनेंस के ही ज़िम्मेदार नहीं हैं, ये हमारे और घर वालों के सारे मामलात के भी कफील हैं। ऐसे तमाम लोग जो हैं उनको जहन में ये बात रखनी चाहिए कि किस तरीके से मामला होगा। इंसानियत पर जुल्म की इस्लाह। परवरदिगार आलम ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया और इसे तमाम मखलूकात पर इज्जत व करामत बख्शी, मगर इस शर्फ इंसानियत से कुरैश मक्का आगाह न थे और वो ईंट पत्थर बुत के आगे दस्त बदस्ता खड़े होते और इनके सामने सजदा रेस होते थे, इन देवताओं के नाम की नजरों न्याज देते और चढ़ावे चढ़ाते थे, और ये नजरिया रखते थे कि बुज़ुर्गों के इन बुतों की वजह से हमारी बिगड़ी बन जाती और सब मुश्किलें हल हो जाती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बातिल नज़रिए की तरदीद फरमाई اور توحید کا اعلان فرمایا اور برملا کہا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہی ہے وہ جملہ جو آپ نے کوہ صفحہ پہ کھڑے ہو کے پکارا تھا، یہی بات آپ نے بولی تھی کہ لوگو اگر تم لا الہ الا اللہ کہو گے تو رب اور عجم کے مالک بن جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے۔ اور فرمایا کہ اشرف المخلوقات ہو کر درختوں اور پتھروں کے آگے گرنا اور سجدہ ریز ہونا یوں بھی انسانیت کی توہین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف انسانیت کا تحفظ فرمایا، اسے بتوں سے ہٹا کر صرف اللہ کے آگے جھکایا اور نقطۂ توحید سمجھایا۔ توہمات و رسومات کی اصلاح، وہ لوگ توہمات، وہم سے ہے جمع ہے اس کی، اور غلط رسومات کا شکار تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح فرمائی۔ وہ لوگ بدعقیدہ، مشرک اور توہم پرست تھے، بدشگونی لیتے اور طرح طرح کی فالیں نکالتے تھے، اور انہوں نے دنوں کو بانٹ رکھا تھا کہ فلاں دن اچھا ہے اور اس میں سفر اور کاروبار بہتر رہے گا، اور فلاں دن برا اور منحوس ہے، اس میں نہ سفر بہتر رہے گا نہ کاروبار۔ اس کے علاوہ وہ تیروں سے قسمت معلوم کرتے تھے، نجومیوں سے ربط رکھتے تھے، کہانت کے قائل تھے، کاہن جیسے آنے والے وقت کی باتیں، فورچون ٹیلرز، چھوٹے چھوٹے بت بنا کر جیبوں میں رکھتے تھے تاکہ وہ ہر مشکل اور اڑے تھوڑے وقت ہمیں ہماری یاوری کر سکیں، یعنی ہماری مدد کر سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اور ان جیسے دیگر تمام توہمات کو بیہودہ قرار دیا، اور اس نے بد اعتقادی اور شرک پر محمول کیا، یعنی کہ ان کو بد اعتقادی اور شرک سے تعبیر کیا۔ اس طرح ان میں مختلف رسومات تھیں جنہیں وہ بڑی عقیدت سے ادا کرتے تھے، مثلا عرس، میلے، ناچ گانے وغیرہ۔ آپ نے ان رسومات کی بڑی جرأت اور قوت سے بےخونی فرمائی، یعنی ان کو نکال دیا، جڑ سے نکال دیا۔ اس کے علاوہ ان میں یہ رسم تھی کہ بیوہ عورت سے نکاح کو برا جانتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ آفات لاتا ہے۔ یہ ایک رسم بھی تھی کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح صحیح نہیں سمجھتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ متبنا مثل حقیقی بیٹے کے، یعنی لے پالک، اڈاپٹڈ سن۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ تمام نکاح بیوگان سے کیے، یعنی ان کے علاوہ باقی جو جتنی بھی بیویاں تھیں وہ سب پہلے سے بیوہ تھیں، اور متبنا زید کی بیوی زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، اور اس طرح ان رسومات بد کو پاؤں تلے کچل دیا، اور دنیا کو بتایا کہ رسومات کو کیوں کر مٹایا جاتا ہے، اور کسی قوم کی غلط رسومات کو مٹانا کتنا بڑا اور اہم کام ہوتا ہے۔ آج ہیں اس طرح کی کوئی باتیں ہمارے اندر؟ جیسے شمع سے دور جاتے جائیں نا تو اندھیرا بڑھتا جاتا ہے، اسی طرح جب نبیوں کے بعد دور کا دور شروع ہوتا ہے نا دوبارہ اندھیرے آنے لگتے ہیں، اور یہ ایک بار نہیں ہر نبی کے بعد ایسا ہوا، تبھی تو اگلی قوم نے غلط کام کیا اور پھر اگلی قوم عذابوں میں گئی۔ کچھ دن تک نصیحت کا اثر رہا، پھر اس کے بعد بدل گئے، اور اسی طرح سے چلتے چلتے یہی حال ہو گیا کہ لوگ بگڑ گئے۔ میں یہ پڑھتے ہوئے سوچ رہی تھی بہت ساری چیزیں آج بھی موجود ہیں، کیا آج بھی کچھ رسومات ہیں جن کی اصلاح کی ضرورت ہے؟ کیا آج بھی کچھ ایسے توہمات عام ہیں جس کے اندر لوگ پڑ چکے ہیں، زندگیاں جیرن کر چکے، جینا مرنے سے برا ہو گیا؟ کیا آج بھی لوگوں نے کچھ بت بنا کے رکھے ہوئے ہیں کہ جن سے رہنمائی لیتے ہیں؟ اس دور کے بت اور طرح کے تھے، آج کے بت کچھ اور طرح کے ہیں۔ آج بھی لوگ دنوں کو بانٹتے ہیں کہ اس دن سفر نہ کرو اور اس دن نہ کرو۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ بدھ کو کام کریں گے تو شدھ ہوگا، پیر کو کیا، منگل کو کیا تو خراب ہوگا۔ کس طرح انسان جکڑا ہوا ہے نا، کہ آج بھی عرس اور میلے اور ناچ گانے کی محفلیں ہیں۔ اب دیکھیں کہ کہیں سے ان چیزوں کا ہمارے دین سے کوئی تعلق جڑتا ہی نہیں۔ اللہ کا نبی جو دین کا نمائندہ، دین کو پیش کرنے والا، ان کی زندگی میں یہ چیز نہیں ملتی، باقی کہاں سے ہم لیں گے؟ جی اللہ تعالی ہم سب پہ رحم کرے۔ چلیے، بوجھل بندھنوں سے نجات دلائی۔ بوجھل بننوں سے مراد وہ ناجائز اور بے مقصد پابندیاں ہیں جو ان لوگوں نے از خود اپنے اوپر عائد کر رکھی تھیں، جن کے بوجھ تلے انسانیت دبی ہوئی سسک رہی تھی۔ وہ بتوں کے سامنے ماتھا ٹھنکی ضروری سمجھتے تھے، یعنی ماتھا ٹیکنا۔ بتوں کی ساخت پر داخت پر قیمتی وقت ضائع کرتے، یعنی بت بنانے میں۔ انہوں نے اپنے معاملات پروختوں، مجاوروں اور مذہبی پیشواؤں کے حوالے کر رکھے تھے۔ انہوں نے اپنے اور رب کے درمیان بڑے واسطے اور وسیلے کھڑے کر رکھے تھے۔ وہ بتوں کے نام کی منت اور منوتیاں مناتے تھے اور انہیں بہر صورت پورا کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ نے اپنے تمام اختیارات ان درمیانی واسطوں اور وسیلوں کو سونپ دیے ہیں، اسی لیے ہمیں عجز و نیاز کا سارا معاملہ انہی سے کرنا چاہیے۔ غلام اپنے آقاؤں کی بندھنوں میں جکڑے ہوئے تھے اور جابر آقاؤں کی ظلم اور استبداد کی چکی میں پس رہے تھے، یعنی ظلم و جبر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ اور اس قسم کے دیگر تمام بوجھ اتار پھینکے، بندھن کھول دیے اور زنجیریں کاٹ دیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے، وَيَدَوْا عَنْهُمْ اِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور یہ نبی ان سے ان کے بوجھ اتار پھینکتا ہے اور ان زنجیروں کو کاٹ دیتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ آج پھر کوئی آئے اور ان رسیوں کو کاٹے جس کے اندر انسان پھنس چکے ہیں۔ آج اتنی انسانیت مجبوریوں میں ہے، ایسے لگتا ہے کہ چیخیں سنائی دیتی ہیں لوگوں کی، لیکن کوئی راستہ نہیں دکھانے والا۔ ہر ایک مست ہے اپنے کام میں۔ انشاءاللہ یہ جب آیت آئے گی تفسیر کے سیشن میں، تو ہم اس پہ بہت ساری چیزیں سٹیپس میں لکھیں گے کہ آج کیا کیا جائے کہ ان بندھنوں سے انسانیت آزاد ہو۔ دیگر معاشرتی اصلاحات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات ہست و بوت کے عظیم ترین مصلح تھے۔ آپ نے اعتقاد و عمل کی جو بھی خرابی دیکھی، اس کی اصلاح کرنے کی ہر ممکن کوشش فرمائی۔ آپ کرتے، نوٹ کریں اپنے لیے، آپ نے جو دیکھی اس کی کوشش ضرور کی۔ ہاں کوشش تو کرتے ہیں، لیکن لفظ ہے اس میں ہر ممکن، وٹ ایور از پاسبل، یعنی جو بھی ہو سکتا تھا آپ کرتے۔ اسی طرح عرب کی حالت نہ گفتہ بہ تھی۔ نہ گفتہ بہ کس کو کہتے ہیں؟ ناقابل بیان، جو بت کہی نہ جا سکے۔ لوگ اللہ کو بھول چکے تھے، شرک و کفر میں گرفتار تھے، ظلم توڑتے تھے، ستم ڈھاتے تھے، جوئے کے رسیا، شراب کے عادی، حرام کاری کے دل دادا تھے، چوری ڈاکہ عصمت دری عام تھی، عزت لوٹنا، باہم برسر پیکار رہتے تھے۔ ان میں سلسلہ قتل و غارت نسلاً بعد نسل جاری رہتا تھا۔ رحمت دو عالم نے ان تمام مفاسد کو دور کیا اور ان کی اصلاح فرمائی، انہیں انسان بنایا اور اللہ کے در پہ جھکایا۔ طبقاتی کشمکش تھی۔ وہ لوگ اپنے خاندانی وجاہت، حسب و نصب، مال و دولت اور دنیاوی باتوں میں ایک دوسرے پر فخر کرتے تھے۔ آپ نے اس نظریے کی تردید کی اور فرمایا، تم سب اولاد آدم ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے، بھلا مٹی کو فخر کیسا؟ پھر فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ حجرات آیت 13، تم میں سب سے زیادہ محترم اور معزز وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبائل کو، جو باہم نبرد آزما اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، آپس میں ملا دیا اور ایک بنا دیا۔ ان کے دلوں میں نفرت و حقارت کے غلیظ جذبات نکال کر الفت اور محبت کے بیج بو دیے۔ چنانچہ قرآن مجید کہتا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، ذرا وہ وقت تو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے مقابل خون آشام تلواریں لیے کھڑے تھے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری کشت و قلب میں الفت و محبت کے بیج بو دیے، جن سے پھر پیار اور شفتگی کے شگوفے پھوٹے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ وقت یاد کروا رہا ہے کہ دیکھو، تم دشمن تھے، اللہ کے نبی نے کس طرح تمہیں آپس میں دوست بنایا۔ اگر اس ساری بات پہ غور کریں تو آج بھی کیا طبقاتی کشمکش ہے۔ آج تو ہم اپنی ذات اور اپنی برادری کو اتنا اہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کا لفظ بھی پیچھے چلا جاتا ہے۔ اپنے ناموں پہ فخر ہے، اپنے کاموں پہ فخر ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو اعلیٰ اور نمایاں سمجھتا ہے، لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ اللہ کے ہاں تو وہی شخص اعلیٰ ہے جس کے اندر تقویٰ اور ایمان ہے. اخلاقی برائیاں اور ان کی اصلاح. اہل عرب شراب، جوا اور حرام کاری میں بہت بڑے ہوئے تھے، اور جس قوم میں یہ بیماریاں ہوں بھلا وہ قوم کیوں کر مہذب اور شائستہ بن سکتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حرام قرار دیا اور برملا اعلان فرمایا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، سورۃ مائدہ آیت 90، کہ شراب، جوا اور یہ آستانے اور پانسے، یہ سب گندے اور شیطانی کام ہیں، ان سے دور رہو. اور زنا کی سزا کوڑے اور سنساری مقرر فرمائی تاکہ کوئی بد فطرت اس حرکت شنی کا ارتکاب نہ کر سکے، یعنی بہت ہی بری حرکت جس کو کہتے ہیں نا شنی، شنا سے شین نون عین، بہت ہی زیادہ جیسے قابل شرم چیز. وہ لوگ خاص ایام اور مواقع میں آپس میں فخر و مباحات کرتے، مقابلے کرتے ایک دوسرے پہ، اور اپنے اپنے خاندان کی عظمت و بڑائی کے نغمے آلاپتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتوں سے منع فرمایا اور ان کی ساری اور فروتنی کا درس دیا، یعنی عاجزی، بہت جھک کے رہو، اپنے آپ کو بڑا نہ کہو، خود پسند نہ بنو، اور فرمایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، سورۃ فاطر آیت 15. اے لوگو، تم سب کے سب بارگاہ لم یسل، یعنی جس کو زوال نہیں، میں فقیر و درماندہ ہو، بڑائی صرف اللہ کو زیبا ہے، کیونکہ وہی غنی و حمید ہے. اہل عرب غزلیات، یعنی شعر غزل کی جمع، اہل عرب غزلیات میں بڑا شہرہ رکھتے تھے. وہ اپنی محبوباؤں کا نقشہ حلیہ، ڈیل ڈول، تراش خراش، ناز و ادا، حسن و جمال وغیرہ بصورت اشعار بیان کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بری حرکت سے حکمن منع فرمایا اور فرمایا کہ کوئی شخص کسی عورت کا خاکہ کسی کے سامنے پیش نہ کرے، یہاں تک کہ اپنی بیوی کا اپنے دوست کے سامنے بھی بیان نہ کرے. عرب کلچر میں عورت کو بہت برہنہ کر کے دکھایا گیا. اس طریقے کی ولگر شاعری عربی میں ملتی ہے کہ آپ آج کے دور کی شاعری بھی اس کے مقابلے میں پیش نہ کر سکے. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ کوئی کام کاج ہوتا نہیں تھا، بیٹھتے تھے، بکریاں چراتے تھے، ادھر ادھر کی باتیں اور محفلیں، اور خالی ذہن تو شیطان ہی کا گھر بنتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف رکھے سب کو. آپ نے اصلاح معاشرہ کی جانب قدم اٹھاتے ہوئے بے پردگی، اختلاط مرد و زن، یعنی اختلاط مرد و زن، مردوں عورتوں کا ملنا، یعنی کھوج مکسنگ، التباس ہم جنس اور متضاد جنس کی وضع بنانا. التباس کہتے ہیں لبیسا سے، ولا یلبس الحق بالباطل، اور لبیسا التباس کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو دوسرے سے ملانا، اوڑ دینا. یہاں اسے مراد ہے کہ عورت مرد کی مماثلت کرے اور مرد عورت کی کرے. عورتوں کو خوشبو لگانے اور پازیب، یعنی پاؤں کا زیور ڈال کر زمین پر زور زور سے پاؤں مارنے، غیر محرم یعنی جس سے شادی حرام نہیں، اس کے ساتھ سفر یا حضر، حضر کہتے ہیں عام حاضر سے، سفر ٹریولنگ سے، میں تخلیہ کرنا، تخلیہ خالی ہونے سے، خلوت، اکیلے ہونا، یعنی ایک عورت اور مرد اکیلے ہوں، غیر محرم سے ملائمیت سے گفتگو کرنے اور ملاطفت، لطف سے جواب دینے، اور ایک دوسرے کی جانب غور سے دیکھنے سے منع فرما دیا. یہ اصول غیر رشتہ داروں کے لیے بھی ہے اور رشتہ داروں کے لیے بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیور کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وہ تو موت ہے، یعنی اس کی بدولت عورت کی حیا اور ایمان کا بدرجہ اولا دیوالیہ نکلنے والا ہے. دیوالیہ یعنی بینکرپسی. عورتوں کو باریک اور چست لباس پہننے سے منع فرمایا تاکہ وہ غیروں کی توجہ کا مرکز نہ بنے. آج تو نہیں ہے کچھ ایسا پھر سے. کیوں امن تھا اس دور میں؟ آج بھی امن کی یہی داستان ہے. عورت جب پابندیاں اپنے اوپر لگا لے، آج بھی اس کی عزتیں محفوظ رہیں گی، آج بھی اس کو وہ آنر ملے گی جو کل ملی تھی. حقیقت یہ ہے کہ آپ کی پوری حیات مبارکہ لوگوں کی اصلاح کرنے میں گزر گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی پست، گھٹیا، غلط اور بہودہ بات دیکھی، فوراً اس کی اصلاح فرما دی. کیا ہم بھی سیرت النبی کے اس پہلو کو اپنانے کی کوشش کریں گے؟ انشاءاللہ تو کہہ دیں. عقائد کی اصلاح. کسی آدمی کی زندگی میں عقیدے کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ عمل کا انحصار عقیدے پہ ہے. عقیدہ مثل بنیاد کے ہے اور عمل مانند دیوار کے. اور یہ بات قطعی ہے کہ اگر عقیدہ صحیح نہیں تو عمل شرف قبول نہیں پا سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کے 13 برس اصلاح عقائد میں صرف کر دیے، اور اس سلسلے میں اپنے بے شمار تکالیف برداشت کی. تمام عقائد کی جڑ عقیدہ توحید رسالت ہے، اس کی اصلاح بہت ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو جو سب سے پہلی دعوت دیتے تھے وہ توحید اور رسالت ہی کی دعوت ہوتی تھی، اور جو خوش نصیب خلق اسلام میں داخل ہو جاتے تو آپ نظر رکھتے کہ کہیں یہ توحید و سنت کے منافی تو کوئی کام نہیں کرتے، اور توحید و سنت کی نزاکتوں سے بے خبر تو نہیں. ایک دفعہ ایک شخص نے کسی بات پر کہہ دیا، ما شاء اللہ و ما شئت، یعنی اس کا مطلب کیا ہے، جو اللہ چاہے، اور اے نبی جو آپ چاہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھٹ فرمایا، اجالتنی للہ ندا قل ما شاء اللہ وحدہ، کیا تم مجھے اللہ کا شریک بناتے ہو، یوں کہو کہ جو اللہ تنہا چاہے. آج بھی اس عقیدے کی اصلاح کی ضرورت ہے. اچھے اچھے لوگوں کی زبان سے سنا ہے، جو اللہ چاہے اور اس کا رسول چاہے، جو اللہ اور اس کا رسول چاہے گا نہیں، بل ما شاء اللہ وحدہ، جو اکیلا اللہ چاہے. اس شخص کی نیت یقیناً شرکی نہ تھی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو موہم شرک جان کر، یعنی اسے شرک کا وہم پڑتا ہے، موہم جس سے وہم پڑے، شرک جان کر فوراً اصلاح فرما دی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جس سے غلط چیز کا اشارہ بھی ملے تو پھر اس کو بھی نکال دینا چاہیے بیچ سے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند بچیاں آپ کی مدح میں گا کر اشعار پڑھ رہی تھیں، آپ کی تعریف میں. اسی دوران کسی نے یہ بھی کہہ دیا، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ترجمہ کیا ہے، اور ہم میں ایک نبی ہے جو آنے والے احوال سے باخبر ہے، یعنی ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کل کیا ہوگا. یہ سنتے ہی آپ نے بلا توقف، یعنی بغیر رکے ہوئے، فوراً رکے نہیں، وقف وقف ہوتا ہے نا، یعنی وقف کیے بغیر روک دیا اور فرمایا، دعی ہاذہ وقولی باللتی کنتی تقولین، یہ مت کہو اور وہی کہو جو تم کہہ رہی تھی. یعنی اس جملے میں شرک کا شائبہ تھا، اگر بر وقت منع نہ کیا جاتا تو آگے چل کر کئی خطرناک خطرات کا پیش خیمہ بن سکتا تھا، لہذا آپ نے موقع پر ہی اصلاح فرما دی. آج بھی ہے کوئی ایسی بات، اس سے ایک بہت گہرا عمل نکلتا ہے، وہ کیا؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے، اگر کوئی نعت کہتا ہے اور اس میں کوئی بات شرک کی نہیں تو ٹھیک ہے، مبالغہ نہیں، ایگزیجریشن نہیں، لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے تو اس کو نکال دیا جائے. یعنی بذات خود نعت بری چیز نہیں، لیکن اس کے اندر اگر کوئی غلط چیز آتی ہے تو اس کو نکال دیا جائے. اعمال کی اصلاح. جس طرح گناہوں میں سب سے بڑا شرک گناہ ہے، اسی طرح نیکیوں میں سب سے عظیم نیکی نماز ہے. حکم ہے کہ نماز سکون اور دل جمعی سے ادا کی جائے، دل جمع کے یعنی خوشی سے، اس میں جلدی نہ کی جائے. نماز میں تمانیت آرام و سکون کو شرط قرار دیا، کتب حدیث میں اس کی تفصیل موجود ہے. ایک دفعہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا، وہ جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہے. وہ جب آپ کو سلام کر کے جانے لگا تو آپ نے فرمایا، فرج فصلی انک لم تصل، واپس جاؤ پھر نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. اس نے 2 یا 3 بار اسی طرح جلدی جلدی نماز پڑھی. آپ نے ہر بار یہی فرمایا، فرجی فصلی، جاؤ اور نماز پڑھو. پھر اس کے بعد آپ نے اسے آرام اور سکون سے نماز ادا کرنے کا طریقہ بتایا. اس طرح اس کی نماز کی اصلاح فرما دی. آج بھی ایسا ہے، بچے پڑھتے ہیں نا جلدی جلدی، تو آپ ان کو بھی یہ حدیث سنا سکتے ہیں. ایک مرتبہ ایک گداگر آیا، یعنی بیگر، اور آپ سے خیرات مانگنے لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ सेहतमंद है यानी तनोमंद है, जिसम अच्छा है। तो आपने फरमाया तुम्हारे घर में कोई इसासा है यानी तुम कोई चीज़ रखते हो, कोई ऐसी चीज़ जो बिक सके। इसने कहा अल्लाह के नबी सल्लम कुछ नहीं, सिर्फ एक कंबल और लकड़ी का एक प्याला है। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया वो ले आओ। वो ले आया। आपने इन्हें 2 दिरहम में फरोख्त कर दिया और फरमाया एक दिरहम का राशन खरीद कर घर पहुंचा दो और दूसरे का कुल्हाड़ा खरीद कर ले आओ, यानी हैमर या वो जो क्या होती है, कुल्हाड़े को क्या कहते हैं, एक्स जी, लकड़ियाँ जिससे काटते हैं, यानी एक्स खरीद लो और एक से 8 घर का खरीदो राशन ग्रोसरी। इसने इस तरह किया और कुल्हाड़ा खरीद कर ले आया। आपने इसका दस्ता पास से ठोक दिया, खुद आपने अपने हाथ से उस कुल्हाड़े को दस्ता लगाया यानी हैंडल और फरमाया जाओ जंगल में जाओ और लकड़ियाँ काट कर फरोख करो, इस तरह अपनी गुजर बसर करो। चुनाचे चंद ही रोज़ में वो शख्स मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो गया। क्या अमल की बात है इसमें, भीख देने की बजाय लोगों को काम का कोई तरीका बता दो, लोगों का शुरू करा दो, उनको खरीद दो टूल्स, जाओ काम करो। कितने बैगर्स हैं जो सड़कों पे बैठे हैं और वो नकारा और नखट्टू हो चुके। बाज़ दफ़ा लोग चर्स के और फिर अफ्यून के आदि होने लगते हैं, तो खाली माल देने से कभी गुरबत नहीं दूर होगी, अमली कोशिश। और अब देखिए सिर्फ 2 चीज़ें थी उसके घर में, वो भी बेचवा दी। हम हो तो कितना रहम खाएं और भीख दें ताकि अगले दिन फिर आ जाए। 2 को दफ़ा देंगे, तीसरी दफ़ा माथे पे शिकने आने लगेंगी, तो इससे बचने की ज़रूरत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको रिस्के हराम से हटाकर रिस्के हलाल पर लगा दिया और देखते ही देखते इस शख्स की माली हालत बेहतर हो गई। पहले वो लोगों से लेता था मगर फिर वो मोहताजों को देने वाला बन गया। सुभान अल्लाह, यही होता है जब आप किसी को अच्छी चीज़ का आदि कर देते हैं ना, तो फिर वो गलत चीज़ छोड़ के बल्कि उस नेकी में हिस्सेदार बन जाता है। नबी सल्लम ने दूसरों ही की नहीं खुद अपने घर की इस्लाह भी फरमाई थी। एक मरतबा आपकी इज़्ज़त मुतहरात में से किसी ने दूसरी को सुस्त लफ्ज़ कह दिया जो नबी सल्लम ने सुन लिया। आपने इन्हें बड़ी नरमी से समझाया कि किसी को कोई ऐसा जुमला नहीं कहना चाहिए जो उसे तकलीफ़ दे। किसी को तकलीफ़ देना अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ़ देना है। इन बातों का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम पर बड़ा असर हुआ। हरम कौन है यहाँ? बीवी हरम में होती है। बीवी आपके लिए मतलब आपकी हुरमत से निकल चुकी है, यानी यह मरादा आपका घर, आपकी बीवी, कि उन्होंने कभी ऐसा लहजा इख्तियार न किया। एक मरतबा हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से नाराज़ होकर मैके आ गई। इस खफकी का किसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल गया। फरमाया सुनो फातिमा, सुनो, मैं हुक्म देता हूँ कि फौरन अली रज़ी अल्लाह अन्हो के घर ले जाओ, घर चली जाओ। अगर इसी हाल में तुम पर मौत आ जाए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारा जनाजा नहीं पढ़ेंगे। अल्लाह अकबर। यकीनन इनकी गलती होगी, वरना इतनी बड़ी बात नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते, यानी इसके अंदर से फिर अब कुछ लोगों के ज़हन में सवाल होंगे। तो अब देखिए कि अच्छा बाप क्या होता है कि बेटी की गलती देखे। बाद लोग सिर्फ शह देने वाली कैफियत में हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। खतून जन्नत सईदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा उठी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर चली गईं। कमाल ये है कि इनकी पेशानी पर कुछ शिकन तक ना आई, यानी उन्होंने बुरा नहीं माना कि अब्बू ने हमें क्या किया। आज की लाडली होती तो कहती डैड ये क्या कह रहे हैं, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, हैं, आई डोंट वांट टू गो, यू डोंट नो, हैं। तहमुल दोनों तरफ होता है ना, वक्त के साथ साथ फिर हर चीज़ सामने आती है। एक मरतबा हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हो ने सदक़े की खजूर मुँह में डाल ली, नबी सल्लम ने देख ली, फरमाया कह कह, यानी उगल उगल, निकाल दो ना, जिसे कहते वोमिट करो। आपने नन्हे नवासे के मुंह में उंगली डालकर वो खजूर बाहर निकाल दी और फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये माल नहीं खाया करते। हज़रत नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के हर शोबे में इस्लाहात फरमाई। यहाँ اختصار کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے چند اصلاحات کا ذکر کیا ہے، ورنہ اگر آپ کی حیات مبارکہ کے وہ واقعات و نظائر اور شواہد بیان کیے جائیں جن کا تعلق اس عنوان سے ہے تو مستقل ایک کتاب تیار ہو جائے۔ بہرحال یہ واقعات مشتے نمونہ از خروارے ہیں، یعنی ہاتھ کی مٹھی میں جتنی بھی چیز آ جائے، ان کی روشنی میں اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلح اعظم، سب سے بڑے اصلاح کرنے والے، یا بے مثال و لاجواب مصلح کہہ دیں تو یقیناً بے جانا ہوگا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ نہ آج تک کوئی اتنا بڑا مصلح پیدا ہوا، نہ قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جملہ یعنی تمام سب مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یا ربی صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تو یہ تھا آپ کا ایک نیا روپ، ایک خوبصورت روپ۔ اللہ کرے کہ اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم بھی اپنی زندگیوں کے اندر ایسی تبدیلیاں لائیں کہ غلط چیزوں کو دیکھ کے قبول کرنے کی بجائے اس کو بدلنے والے بن جائیں۔ الحمدللہ یہ پورا ہوا۔
اللہ تعالی ہم سب پہ اپنی رحمت کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔